رسول کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، کسی صاحب نے سوال پوچھا، ڈاکٹر ہیں، کہ اگر اب نارمل بیبی زچگی سے پہلے ڈائگنوز ہو جائے تو گائنیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ حمل ضائع کروا دیں کیونکہ بچہ صحت مند نہیں، جبکہ وہ زندہ ہوتا ہے اور وقت سے پہلے زچگی کروا دی جائے تو بچہ مر جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم ڈاکٹرز کیا کریں؟ بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی جاندار کو، کسی انسان کو جو زندہ ہے اسے مارنا اسلام میں ناقابل معافی ہے اور اس پہ حد جاری ہو جاتی ہے. بچے کو جس میں جان پڑ گئی ہے، جو زندہ ہے، اس کو مارنا قتل کے مترادف ہوگا، تو اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. آج کے دور میں ایک محب وطن پاکستانی کس طرح سے سیاسی بصیرت حاصل کر سکتا ہے جبکہ میڈیا اور صحافت حقائق توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس طرح سے ایک قاضی کے سامنے جب کیس پیش ہوتا ہے آج کے دور میں، جہاں ہمارے نزدیک جھوٹ اور سچ کوئی معنی نہیں رکھتے اور نیکی اور بدی کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں دنیاوی مفاد سے وابستہ ہو گیا ہے، تو وہ قاضی آج کے دور میں جب ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے تو دونوں ہی پارٹیز غلط بیانی کر رہی ہوتی ہیں اور حقائق کو ڈسٹارٹ کر کے بیان کرتی ہیں یا اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. تو قاضی صاحب اپنے علم اور اپنے ذہانت اور اپنی ویژن جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس پر اسے پرکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہمارے سامنے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں ہمیں اپنے علم کو، دانش کو اور ویژن کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس میں سچائی کو تلاش کر لیں کہ اس میں کیا سچ ہو سکتا ہے. تو ججمنٹ میں غلطی تو تھوڑی بہت ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن 90% کیسز میں انسان سچائی کے قریب پہنچ جاتا ہے. ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا غار حرا میں رات بسر کرنے کی خواہش کرنی چاہیے؟ ضرور خواہش کرنی چاہیے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ تنہائی میں عبادت کی ہے. لیکن میں اپنی بار بار کی کہی ہوئی بات ایک بار پھر ضرور دہراؤں گا، ہمیں ایک چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ بھی کریں تاکہ وہ معلومات سے بڑھ کے علم کے زمرے میں داخل ہو جائے. جو روحانیت کے بارے میں ہم کرتے رہتے ہیں, ابھی دو اتوار پہلے ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو روحانیت کا حصول ہے وہ ممکن ہی نہیں توقع کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق نہ کریں اور ایٹ لیسٹ کرنے کی کوشش کریں, سنت پر جس قدر بھی ممکن ہے ہم اس پہ عمل کریں تو ہی ہم اللہ کی دوستی ون کر پاتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی ایسی رہے کہ جس میں معلومات تو بہت ہیں لیکن ہماری اپنی زندگی پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. غار حرا میں ضرور ہم رات بسر کریں کہ باعث برکت ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات یقینی طور پر موجود ہیں, لیکن ان اثرات کو ہم حاصل کریں, ضرور کریں, انہیں ہماری زندگی پر اثر انداز بھی ہونا چاہیے تو وہی بات بنتی ہے. تو آپ ضرور وہاں بسر کر لیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی عمل ہم اگر پوری طرح سے کر لیں. اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ اگر رب تعالیٰ کوئی موقع عطا کر دے تو وہاں حاضری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور وہاں جا کر کیا عبادت کرنی چاہیے, وہاں بیٹھ کے نوافل ادا کریں ہم وہاں اور بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگلا ان کا سوال ہے کہ اولیاء کرام, یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اولیاء کرام سال میں ایک مرتبہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, اگر مناسب سمجھیں تو وضاحت کر دیں. سب میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات, ورنہ میں ضرور عرض کر دیتا اگر مجھے پتا ہوتا, میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ کیا تکیہ کلام کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ جب ہم گفتگو کے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ فریزز کا سہارا لیتے ہیں, جیسے اکثر ہمارے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ جب ہم خاص طور پہ انگریزی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے اکثریت ہر جملے کے بعد یا ایون جملے کے دوران بھی یو سی, یو نو, یہ استعمال کرتے ہیں. وہ اصل میں غیر محسوس طریقے پر ایک عمل چل رہا ہوتا ہمارا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یو نو यू सी, तो हमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड का टाइम मिल जाता है कि हमारा ब्रेन अगले जुमले पे गौर कर लेता है। इसी तरह ये तकिया कलाम भी है कि शुरू में तो वो उसके पीछे यही रीजन होती, फिर आदत बन जाती है और हमें पता नहीं चलता कि गुफ्तगू के दौरान हम किस चीज को तकिया कलाम के तौर पे अडॉप्ट कर बैठे हैं। शख्सियत पर असर की जहां तक बात है तो तकिया कलाम अगर हमने इख्तियार किया है कोई, वो सुनने वाले पर कोई ज्यादा अच्छा असर नहीं छोड़ता। तो हमारी शख्सियत का जो तासुर है दूसरे पर, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बैठता। इसलिए दुनिया भर में हेड्स ऑफ द स्टेट्स, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट या और एम्बेसडर्स, इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जो हैं जहां पे रियासत का इमेज इन्वॉल्व हो जाए, उनकी बाकायदा ग्रूमिंग की जाती है और एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं जो उन्हें सिखाते हैं कि आप गुफ्तगू करते वक्त सर खुजला लेते हैं या नाक पे उंगली फेर लेते हैं। हमारे जनरल जिया साहब ये करते थे, बात करते करते तो उनके राइट हैंड की उंगली यूं करते थे। तो उनकी ग्रूमिंग की गई थी कि गुफ्तगू के दौरान टीवी पर तकरीर करते हुए ये काम ना करें। इन लोगों के तकिया कलाम नहीं होते, वजह यही है कि उनकी ग्रूमिंग की जाती है कि आपने किस तरह से गुफ्तगू करनी है, उनके हाथों की जो मूवमेंट है गुफ्तगू के दौरान वो कहाँ तक महदूद रहनी चाहिए, बैठने का क्या तरीका होगा। एम्बेसडर्स का भी उनको लैंग्वेज बाकायदा उसकी, आपका तो पता नहीं होता ही नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ये था कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, वो 15 दिन का कोर्स उसका करवाते थे। वो सिर्फ इसीलिए कि इंसान की शख्सियत का तासुर सुनने वालों पर बहुत अच्छा रहे और नतीजतन रियासत का तासुर अच्छा रहेगा, मुल्क का तासुर। अगर उनका कोई तकिया कलाम है तो उसको ख़त्म करवा दिया जाता है। तो तकिया कलाम से शख्सियत का तासुर कोई ज़्यादा अच्छा रहता नहीं। इनके दो सवाल काफ़ी तफसीली जवाब मांगते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे अर्ज कर दूंगा। लेकिन एक इनसे उन दो सवाल के बाद का अगला जो सवाल है कि नबुवत की इंतहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है, क्या वलायत की भी कोई इंतहा है? मेरा नहीं ख्याल, ये कयामत तक अल्लाह के नेक बंदे पैदा होते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। नबुवत की इंतहा तो इसलिए हो गई कि अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो उसके फर्दर किसी वही की जरूरत नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उज़्ज़मा हैं, لیکن ولایت کے معاملات تو دوسرے ہیں, وہ تو دوستی ہے, رب کی, رب کا قرب ہے. تو اللہ کے نیک بندے تو پیدا ہوتے رہیں گے. اب یہ ایک سوال ان کا ایسا ہے کہ رب تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کن الفاظ میں درود شریف بھیجتے ہیں. یہ سوال کسی نے پہلے بھی ایک بار پوچھا تھا, تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ حضور, میں اس کام کے لیے بڑا چھوٹا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کی مصروفیات کیا ہیں, کس زبان میں گفتگو کرتا ہے, کن الفاظ میں درود شریف بھیجتا ہے, مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب میں جواب دینے کی بجائے اپنی علمی کمائیگی کا اقرار ضرور آپ سے کر لوں گا کہ میں ان کاموں کے لیے ٹو اسمال اے مین فار دس. یہ رب تعالیٰ خود ہی بتا پائے گا کہ وہ کن الفاظ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. لیکن ہمیں جو درود سکھایا وہ درود ابراہیمی ہے, جو ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز میں اس درود شریف کو پڑھو. کیا اگلا سوال بھی ہے, ایک صاحب اور بھی ہیں, انہوں نے بھی یہی سوال کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے سات ہیکل کیا ہیں اور ان کی روحانی اہمیت کیا ہے. یقینی طور پر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزوں کے جواب بڑے لمبے ہوتے ہیں اور وقت کم ہوتا ہے, اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں شروع ہی میں اس کو جواب شروع کر دوں گا تاکہ ایک گھنٹے میں مکمل ہو جائے وہ. لیکن اس سوال کا ایک حصہ جو ہے کہ ان کی روحانی اہمیت کیا ہے, اس کا کوئی علمی جواب تو میں شاید نہ دے پاؤں گا آپ کو, لیکن ایک عرض ضرور کر دوں گا. کہ میں رب تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی نام سے بھی رب کو پکاروں تو اگر مجھے یہ فکر رہی کہ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے, اس کے اثرات کیا حاصل ہوں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہیں لاشعوری طور پر رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی سودا تو نہیں کر رہا کہ میں تجھے تیرے اس نام سے پکاروں گا اور تو اس کے یہ انعامات مجھے عطا کر. یا نہ بھی کہوں تو ذہن میں یہ ہو کہ میں رب تعالیٰ کو اگر اس نام سے پکاروں گا تو یہ انعامات حاصل ہو جائیں گے مجھے. تو میری سوچ کے مطابق میں رب تعالیٰ کو پھر بے لوس نہیں پکار رہا, اس میں ایک غرض شامل ہو گئی ہے میری کہ مجھے یہ حاصل ہوگا. تو میں اپنے آقا کی خدمت اگر کروں کہ مجھے مہینے کے اینڈ پر یہ تنخواہ مل جائے گی, یا میں اپنے آقا کی خدمت اس لیے کروں کہ مجھے رہنے کو جگہ, کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا مل جائے گا, اور میرا آقا میری حفاظت کرے گا دوسروں سے. تو یہ دونوں صورتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خدمت کوئی زیادہ اعلی درجے کی نہیں ہے. اگر میں نے اپنے آقا کی خدمت کی, اپنی محبت میں ڈوب کے, تو یہ خدمت کچھ معنی رکھے گی. لیکن اگر میں نے اپنے آقا کی خدمت کی صرف اس لیے کہ وہ میرا آقا ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے, بغیر یہ دیکھے کہ جواب میں مجھے کھانے کو روٹی ملی کہ نہیں ملی, پہننے کو کپڑا دیا یا نہیں دیا, رہنے کو جگہ دی یا نہیں دی, بس یوں خدمت کی کہ یہ میرے آقا کا حق ہے کہ وہ آقا ہے میرا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی. تو رب کو اگر میں پکارتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے, میرا مالک ہے وہ, بغیر یہ دیکھے کہ جواب میں مجھے کیا مل رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ پکارنا بڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا. تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکالنا ہوں گی کہ اس سے کیا ملے گا, اس کے روحانی اہمیت کیا ہے, اس کی ضرورت ہی کیا ہے جاننے کی. ٹھیک ہے, کلام پاک ہے, میرے رب کا کلام ہے اور میں اس کو پڑھوں, تو ویسے تو میں ہم کلام ہو نہیں سکتا کہ میں موسیٰ نہیں ہوں. اس کے کلام کو پڑھ کے ہی میں ہم کلام ہوتا رہوں اپنے رب سے. تو یہ شوق کہ میں اپنے رب سے, اپنے مالک سے ہم کلام ہو جاؤں, تو قرآن پاک کو پڑھتا ہوں, یہ ایک درجہ ہے قرآن کے پڑھنے کا. قرآن پاک پڑھوں کہ اس سے مجھے ثواب ملتا ہے, تو یہ غرض آ گئی, یہ غرض وابستہ ہو گئی وہاں. تو اگر ہم یہ اہمیت کے پیچھے جائیں گے روحانیت کی, اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو مزے کی بات ہے, ہم سب حضرات کے لیے جو اس کرید میں رہتے ہیں کہ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے, اس کے پڑھنے سے کیا اثرات ملیں گے ہمیں, ہم ولایت کے کس درجے پہ چلے جائیں گے, ہم سب کے لیے اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ اس راہ میں, یہ بہت مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس راہ میں جس شخص نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, جس نے یہ سوچا کہ اس مجھے کیا ملے گا, اب تک کیا ملا, اس کو کچھ نہ ملا پھر کبھی. جس نے اپنے رب کو بے لوس ہو کے پکارا بغیر یہ سوچے کہ اس کو پکارنے سے مجھے کیا مل رہا ہے, مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گا, مجھے ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا, وہ ان چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر کے پکارتا ہے کہ نہیں وہ میرا رب ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کو پکاروں, میں اس کا غلام ہوں, بندہ ہوں, مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے آقا کو پکاروں. تو جب بے غرض ہو کے پکارے گا تو سب کچھ مل جائے گا خود بخود, یہ یاد رکھیے گا. تو ہم ان چیزوں سے اگر نکل جائیں باہر, तो बहुत कुछ अता हो जाएगा उसको, सिर्फ अपना मालिक समझ के मोहब्बत से खलूस से दिल से पुकारते रहें। ये कभी ना देखें कि हमें क्या मिला, कहां जा पहुंचे हम, तो मंजिल की तरफ कदम उठ जाएंगे, वरना कभी नहीं उठते। मुझे एक भी आदमी नहीं मिला ऐसा, ये तो मुर्शिद साहब फरमाया करते थे कि इस राह में जिसने ये तवक्को लगाई कि मुझे कुछ मिले, उसे कभी कुछ ना मिला। मैंने प्रैक्टिकली देखा, फिर बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं जो इस राह पे चले। तो एट बेस्ट क्या हुआ, और उसकी भी वजह ये है कि रब ताला किसी की मेहनत अपने जिम्मे नहीं रखता। तो ऐसे लोग एट बेस्ट क्या हासिल कर पाए कि कुछ तसर्रुफात हासिल हो गए, रूहानी तसर्रुफात, कुछ कमालात हासिल हो गए, और वो उन्हीं में खो के रह गए। क्योंकि रूहानियत की मंजिल ये तसर्रुफात और ये कशफ करामात कमालात ये नहीं है, बल्कि अगर आप जो जैयद औलिया कराम गुजरे हैं, जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब हजरत भाई अजीज बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब दाता साहब, बड़े बड़े जितने भी, उन्होंने कशफ करामात और कमालात तसर्रुफात इनका जिक्र बड़ी हकारत से किया है। दर हकीकत वली अल्लाह के नजदीक ये चीजें उसकी राह खोटी करने का सबब बन जाती हैं, इसलिए वो इनसे दूर भागता है। वली अल्लाह जितना दूर भागता है इन चीजों से, रब ताला उसकी खुशबू उतनी ही दुनिया में फैलाता है। इन किस्सों से हम बाहर निकल जाएं कि किसी कलाम की या किसी भी इबादत की रूहानी अहमियत क्या है और उसका हासिल क्या है, इससे हट जाएं। इनका एक अगला सवाल है कि इस्लाम में तमाम आलात मौसीकी को छोड़कर सिर्फ दफ को ही क्यों बजाने की इजाजत है, इसके पीछे क्या हिकमत है? देखिए, कुछ चीजें कल्चरल हैं, जिस जमाने में अभी इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी साइंस की, तो दफ अरब में अकलौता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो राइज था, जिसपे जिस तक आम आदमी की पहुंच थी, तो उसी को बजाया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, हिजरत जब फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वहां मदीने की बच्चियों ने दफ बजा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, और जहां तक मुझे याद है, अगर वो बात सही तौर पे याद है मुझे, तो उन बच्चियों को मना करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इन्हें दफ बजाने दो। तो जिस बात की इजाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो उसको मना नहीं किया जाता, यही हिकमत है। انہی صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر ایک مرید کے دل میں دوسرے مرید کے لیے اس وجہ سے حسد پیدا ہو کہ مرشد نے اسے ایسی دعا دی ہو جو کہ اس کے مستقبل میں کسی روحانی منصب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہو, اور اس وجہ سے کسی دوسرے مرید کے دل میں اس بات سے حسد پیدا ہو جائے, تو کیا اس طرح کے حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں؟ اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں آپ کے اس سوال کے جواب میں. مرشد اور مرید کا جو تعلق ہے اس کے اخلاص کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان اپنے دوسرے کولیگ سے حسد محسوس کرے کہ میرے مرشد نے اس کو یہ دے دیا, مجھے یہ دے دیا. اس لیے کہ ہم اپنے مرشد سے کچھ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے اگر اپنے مرشد کے بارے میں اس طرح کی ناانصافی کا احتمال پیدا ہونے لگے, کیونکہ کسی بھی شخصیت سے ناانصافی کا جب ہم خیال کرتے ہیں کہ اس نے انصاف نہیں کیا تو یہ بے توقیری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس آدمی کی نظروں میں اپنے مرشد کی توقیر میں فرق آ گیا ہے. جو اسے یہ احتمال ہوا کہ میرے مرشد نے دوسرے کو اچھی چیز دے دی, مجھے بری چیز دے دی. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ مرید کے دل میں اپنے مرشد کے لیے, شاگرد کے دل میں اپنے مرشد کے لیے جو توقیر اور عزت ہونی چاہیے یہ اس تقاضے کے خلاف ہے, جذبہ نہیں آنا چاہیے. تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں یہ خیال ہی کیسے پیدا ہو گیا کہ میرے مرشد ناانصافی بھی کر سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مرشد صاحب کی نگاہ ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کس آدمی کی روحانی کیفیت کیا ہے اور اس کو میں کس درجے کی پڑھائی دوں کہ وہ فردر ترقی کرے. اگر مرشد یہ کرنے لگیں کہ کسی ان پڑھ سائز کا سا سلوک کریں کہ سائز کو یہ نہیں پتا کہ میرا کون سا گھوڑا کتنا وزن اٹھا پائے گا اور وہ کتنے وزن کو اٹھا کے کمفرٹیبلی دوڑے گا. مختلف گھوڑے ہیں, ان کی اسٹرینتھ مختلف ہے, انڈیورنس مختلف ہوتی ہے, کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے, کیپیبلٹی مختلف ہوتی ہے. تو ایک اچھا سائز جو ہے وہ گھوڑے کو پہچانتا ہے کہ میرا فلاں گھوڑا اتنے وزن کو اٹھا کے آسانی سے دوڑ لے گا ایک لمبے فاصلے تک. تو اگر وہ سائز نابینا ہو میری طرح, جس کی باطنی آنکھ ہی نہیں ہے, جس کے پاس علم ہی نہیں گھوڑوں کے بارے میں, تو وہ ایک بہت مضبوط گھوڑے پر جس کی ہائٹ 8 ہاتھ ہے, گھوڑے کا قد جو ہے وہ فٹوں میں یا گزوں میں یا انچوں میں نہیں ناپا جاتا, وہ ہاتھ, اس پیمانے کو ہاتھ کہتے ہیں کہ اس کی اونچائی 8 ہاتھ ہے یا दस हाथ है, दस हाथ का घोड़ा बहुत ऊंचा होता है, बहुत बुलंद कामत होता है। वो घोड़ा दो सवारों को अपनी पूंछ पर सवार करके बड़ी आसानी के साथ एक लंबे फासले तक दौड़ लेगा। वो हर घोड़े पर दो दो सवार बिठा दे, नतीजा ये होगा कि उसका कोई घोड़ा एक मील के फासले पर जाके बैठ जाएगा, दूसरा पांच मील पे बैठ जाएगा। तो मुर्शिद जो है वो पहचानता है अपने शागिर्दों को कि किसकी रूहानी कैफियत क्या है, मैं इसको कैसा इल्म कितनी मकदार में दूं कि इसकी राह खोटी ना होने पाए। अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इल्म उसने दे दिया उसे तो नतीजा क्या होगा, वो शागिर्द इल्म के जोर के नीचे इस तरह क्रिपल होगा कि वो चल ही नहीं पाएगा। इसमें बुनियादी जो चीज है जिस पे बहुत हमें तवज्जो देने की जरूरत है, इसीलिए बार बार रिपीट भी करता रहता हूं, जैसे सिखाना एक फन है, आर्ट है, इसी तरह किसी से कुछ सीखना भी एक आर्ट है, फन है वो पूरा। अपने मुर्शिद साहब से सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपनी जात को ट्यून अप कर लें। आपको मुख्तलिफ हजरात से मिलिए जो मुर्शिद हैं, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी मुर्शिद जिनसे आप मिलेंगे उनके सिखाने के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं। तो अगर बदकिस्मती ये हुई इंसान की कि ऐसे मुर्शिद के पास जाके बैठ गए जो सिखाते इनडायरेक्टली हैं, तो इंसान अपनी खामियां भी दूर बाज़कत नहीं कर पाता अगर समझदार नहीं है तो। समझदार आदमी तो फौरन भांप जाएगा। मैंने यहां एक बार एग्जाम्पल दी थी कि सिखाने का देखिए सबसे खूबसूरत हसीन तरीका इस्तेमाल किया था जनाब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, मस्जिद में आपने एक साहब को वजू में गलती करते देखा था, तो बजाय इसके कि उनसे ये कहते कि आपने गलती की वजू दोबारा कर लीजिए, तो रिक्वेस्ट की कि हजूर हम छोटे हैं, हो सकता हमसे वजू में कोताही हो जाए, तो जरा देखिएगा हम वजू सही करते हैं। तो उन साहब के सामने वजू किया, वो साहब समझदार थे तो फौरन भांप गए कि हो मुझसे गलती हुई थी, जिसको यूं पॉइंट आउट किया गया, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वजू दोबारा कर लिया। अगर मुर्शिद ऐसे मिल जाएं आपको, अगर मुझ जैसा थिक हेडेड बंदा है जो जहान जिसके करीब से नहीं गुजरी, अब उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे मुर्शिद मेरे साथ कर क्या रहे हैं, तो उलझता रहता है बंदा। ये खुद मेरे साथ होता रहा, मैं जिन साहब की खिदमत में हाजिर होता था उन्होंने डायरेक्टली मुझे शाद नादिर ही कहा दो या तीन बार, जो जूते पड़े मुझे तो वो डायरेक्ट पड़ गए, अदरवाइज बड़े इनडायरेक्ट तरीके पे सिखा देते थे। और ये भी कभी नहीं उन्होंने किया कि ये कहें कि लो आज तो मैं ये सबक देता हूं, کوئی قصہ سنا دیا. اب یہ میری ذہانت پر منحصر ہے کہ میں اس قصے سے کیا کیا سیکھتا ہوں. اب یہ اس میں اعظم روز ہم سنتے ہیں, یہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں اعظم بتائیں آپ. ایسے ہی میرے دل میں آیا کہ اس میں اعظم سیکھا جائے. تو اگلے ہی دن بات میں سے کوئی بات نکالی مرشد صاحب نے اور فرمایا کہ اس میں اعظم سے کام ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کا نام پھر لسٹ میں سے کٹ جاتا ہے. کام تو ہو جائے گا لیکن نام لسٹ سے کٹ جائے گا. اب وہ ایسا سبق ہے, مرشد صاحب نے بتا دیا کہ اس میں اعظم کیا ہوتا ہے, اس سے کیا کر سکتے ہیں آپ, لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور چوائس مجھ پہ چھوڑ دی کہ ایک دنیاوی کام کرا لو اس میں اعظم استعمال کر کے اور اپنا نام لسٹ میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹوا لو. اب چوائس میری ہے کہ میں نے دنیاوی کام کرانا ہے یا اپنا نام لسٹ میں برقرار رکھنا ہے. توقع مرشد صاحب کو یہ کہ میں اس کی وضاحت نہیں کرواؤں گا ان سے. مختلف مرشد ہیں, ان کے اسلوب مختلف ہیں سکھانے کے. اسی طرح جو علم کی ڈوز ہے وہ بہت میٹ دیتے ہیں آپ کے مرشد. اگر صحیح مرشد ہیں, مرد کامل ہیں, تو ڈوز میٹ دیں گے آپ کو. اگر مرید پوری طرح سے پالشڈ نہیں ہے شاگرد, تو یہ کہتا ہے کہ بتائیے اس کو یہ سکھا دیا, مجھے اتنا سا سکھایا. اور بعض کا تو ہوتا یہ کہ ہم لا علم ہوتے ہیں, میں نے شاید یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب حکیم سعید کے کزن تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سنائیں, بہت بڑے فقیر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں جاتا ہوں, کہ مجھے ملوا دیجئے. ان کو لے گیا, کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے مرشد صاحب ان پہ خوب محنت کر رہے ہیں, وہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ علم کی باتیں کرتے ہیں, جبکہ مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک بار جو پڑھنے کو دے دیا. دنیا کی سب سے مختصر ترین پڑھائی, کہ میں اس کی بات ہی کر سکوں کہ میں پڑھتا ہوں یا اس کے پڑھنے سے کیا ہوا ہے, وہ اجازت بالکل نہیں تھی. اور ان کے ساتھ وہ گھنٹوں گزارتے تھے, تو میرے دل میں آیا کہ مرشد صاحب کے میرے ساتھ تین رشتے ہیں. ایک تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے, دوسرا اپنی جیب مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے, اور تیسری خلافت عطا کی ہے. مجھے تو یہ اجازت نہیں کہ میں اتنا کہہ سکوں کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. وہ جوتے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے نیک آدمی ہو, لوگوں کو بتاتے ہو کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. और यहां इतनी मेहनत हो रही है। तो जब ये तीसरी बार मेरे जहन में ख्याल आया, हसद नहीं था, सिर्फ ख्याल आया कि ये मुर्शिद साहब इनके इन पर बड़े मेहरबान हैं। जब तीसरी बार ख्याल आया और वो साहब उठकर गए तो मुझे फौरन मुखातिब किया, और चूंकि उर्दू स्पीकिंग थे तो बोलते इसी अंदाज में थे, कहने लगा मियां बात सुनो, मैं फकीर हूं, मेरे पास जो आदमी जिस नियत से आता है उसको वही दिया जाता है। तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत देर पहले दिखाई गई थी कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है। वो और बात है कि तुमने आने में देर की, बहुत देर से आए, तो तुम जिस दिन आए थे मैंने जितना तुम्हारा हिस्सा था पहले दिन दे दिया था तुम्हें। अब ये तुम्हारी मेहनत है कि उस पर कितनी मेहनत करके कहां तक चले जाते हो। ये साहब आए थे तो इनके दिल में ये था कि मुझसे कोई ऐसी चीज सीख लें कि लोगों के सवालों के जवाब दुरुस्त दे दें और उससे पैसे कमा लिया करें। ये दुनियावी गर्ज से आए थे, तो मैंने इनको सितारों का इल्म दे दिया। तुम्हें जो इल्म दिया है वो सितारों के रेफरेंस से, आगे उन्होंने बात की कि ये हिसाब निकालते हैं सितारों का, तुम्हें जो इल्म दिया है तुम सिर्फ निगाह ऊपर उठा के बता दोगे कौन सा सितारा कहां पर है। तो मैं दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि मेरी कम इल्मी का ये आलम है कि मैं ये नहीं पहचान सका कि किसी को क्या और क्यों कर दिया गया है। तो ये मुर्शिद की निगाह है असल में, और ये नियत का इनासार है। तो अगर मुर्शिद से कुछ लेना है तो अपने आप को संवारना होगा, बुनियादी अपने आप को। मैंने शुरू ही में यहां शुरू की गुफ्तगू में एक बात कही थी कि जब आप किसी को मुर्शिद पकड़ते हैं तो अपनी डिक्शनरी में से, जैसे नेपोलियन ने नामुमकिन का लफ्ज डिक्शनरी से निकाला था, तो अपनी डिक्शनरी में से क्यों, कैसे, कब, किस तरह ये लफ्ज निकाल दे। मुर्शिद की मौजूदगी में, मुर्शिद के सामने सिर्फ कान और आंखें खुली रखिए, जुबान बिल्कुल बंद, तो सीख जाएगा आदमी। जिसने जुबान आजाद रखी है, कान और आंखें बंद कर लिए, वो तमाम उम्र कुछ नहीं सीख पाता, याद रखिएगा। और एक और इसी सवाल के सिलसिले में अर्ज कर दूं, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 मिनट में ज्यादा ले गया, मुझे पता नहीं चला। बात यह है कि ये मुर्शिद है जिसे पता है कि कौन सा आदमी किस पढ़ाई से किस जगह जा पहुंचेगा, हमें एहसास नहीं होगा। हम ये समझते रहते हैं कि दूसरे को पढ़ाई बड़ी जोरदार दी गई है। मुर्शिद किसी को कहता तुम आइसक्रीम पढ़ो, जनाब हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो बड़ी बड़ी जलाली दुआ है, उसके असरात जलाली हैं तमाम के तमाम। दूसरे साहब को वही मुर्शिद साहब कहते हैं तुम सिर्फ या रहमानो पढ़ा करो। अब हम सबको पता है कि आयत करीमा बड़ी पुर असर और जलाली वजीफा है ये, तो एहतमाल हमें ये होगा कि वही इसको पढ़ेगा मुरीद जिसको दिया गया है तो कमाल को पहुंच जाएगा बड़ी जल्दी। اب یہ کیا معلوم کہ مرشد صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں کہیں چھپے ہوئے ایک کونے میں ایک بات پڑی ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں. وہ اس چیز کو نکالنا چاہتے ہیں اس سے اور اس کو کہتے ہیں تم یہ ورد کرو, آیت کریمہ کا. اس کے ورد کرنے سے اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو تکبر میں گیا ہوا ہوں, جس کا مجھے احساس نہیں, کہیں دماغ کے چھوٹے سے کونے میں کہیں چھپا پڑا ہے وہ تکبر. اور اس کے پڑھنے سے یہ احساس اجاگر ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو غیر محسوس طریقے پر لاشعوری طور پر دوسروں سے بڑا سمجھتا ہوں, سپیریئر سمجھتا ہوں. اس سے انہوں نے اس کا وہ احساس دور کر دیا, جبکہ یا رحمانو پڑھنے والے کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی. یہ اثرات ہیں اس کے کہ رب کی جلالت اور اس کی محبت, جلالت کا احساس اور رب کی محبت پیدا ہوتی یا رحمانو پڑھنے سے. صبح کے وقت الرحمانو پڑھیے, اس سے رب تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کے رحم کا سایہ انسان پر قائم رہتا ہے. رات کو پڑھنے سے رب کی محبت پیدا ہوتی یا رحمانو پڑھنے سے. اس کے دل سے تکبر کا احساس نکالا ہے انہوں نے. اب بتائیے کہ مریض کیسے جانے گا کہ وہ کہیں زیادہ منزل پہ پہنچے گا یا رحمانو پڑھنے والا منزل پہ پہنچا. یہ مرشد صاحب کی ثوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے, فیصلہ ان کو کرنے دیں. کچھ لوگ ساری عمر اسی تانگ میں گزار دیتے ہیں کہ مجھے کشف کب ملے گا, میری ملاقات فلاں بزرگ سے کب ہوگی. کبھی نہیں ہوتی. وہ آدمی جس کے دل میں یہ خیال آیا, اس نے لوہل پڑا کہ یہ کیا میرے دل میں شیطان نے خیال ڈال دیا, میں تو اپنے رب کو پکار رہا ہوں, مجھے کیا لگے اس سے کہ کشف حاصل ہوتا ہے اور اس کی کون سی قسم حاصل ہوتی, کشف شخصی ہوتا ہے, کشف القبور ہوتا ہے حاصل, مجھے اس سے کیا لگے, میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. میں اگر کسی بزرگ کے مزار پہ روز جاؤں اور لوگوں کے علم میں آ جائے کہ میں روز جاتا ہوں, تو اگر میرے مرشد نے مجھے سکھایا ہے صحیح تو میں جانا چھوڑ دوں گا کہ اب یہ دکھاوے میں چلا گئی بات, اب نہیں. میں روز جاؤں, کسی بزرگ کے مزار پہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی میری بلا سے, مجھے اس سے کیا لینا ہے, میں تو اپنی محبت کا مارا جاتا ہوں وہاں, بس اتنا کافی ہے کہ میں وہاں فاتحہ پڑھ آیا. ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مجھے کیا لینا ہے اس سے. تو ملاقات تیسرے دن ہی شروع ہو جاتی ہے. اگلی تک, اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.